مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر زبیر طیب۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ یہ پروگرام آڈیو سٹریم کے ذریعے براہ راست بھی سن رہے ہیں، جبکہ فیس بک پر بھی یہ نشریات آپ سن سکتے ہیں، facebook.com/voaurdu۔ آپ اپنے سوال بھی بھیج سکتے ہیں جو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ کر مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے لیے پیش کر سکتے ہیں۔ آج راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے امریکہ 2017 میں ایک جائزہ اور تجزیہ، 2017 یونائٹڈ اسٹیٹس ریویو اینڈ انالیسس۔ امریکہ کے 44th صدر باراک اوباما نے گزشتہ روز اپنے الوداعی خطاب میں گزشتہ 8 سالوں کے دوران اپنی حکومت کی کارکردگی کا دفاع کیا۔ انہوں نے کامیابیوں کے ساتھ ملک کو درپیش چیلنجوں کا بھی ذکر کیا۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو جب اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے تو ان کی انتظامیہ متعدد امور جیسے دہشت گردی کے مقابلے سے لے کر ملک کے اندر ایک تقسیم شدہ معاشرے کے مسائل کا مقابلہ کیسے کرے گی، خاص طور پر جبکہ نو منتخب صدر کے حلف اٹھانے سے پہلے ہی متعدد متنازع امور بھی سامنے آئے ہیں۔ روس کی طرف سے امریکی انتخابات میں ہیکنگ کا معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ بظاہر لفظوں میں نظر آتا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے یہ رپورٹیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ روس کے پاس نو منتخب صدر کے بارے میں ایسی ذاتی معلومات موجود ہیں جو آنے والے دنوں میں انتظامیہ کے لیے دشواریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ ان رپورٹوں کے اثرات نہ صرف امریکہ بلکہ وسیع تر تناظر میں عالمی اسٹیج پر کس طرح سے مرتب ہو سکتے ہیں جائزہ لیں گے۔ پھر عراق، شام اور افغانستان ایسے پیچیدہ معاملات ہیں جو اوباما انتظامیہ کی کلیدی ترجیحات میں شامل رہے، اور اب منتخب صدر کی انتظامیہ ان امور سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی بنا رہی ہے، اور صدر نے جن لوگوں کو اپنی کابینہ کے لیے منتخب کیا ہے ان کو دیکھتے ہوئے ان کے بارے میں کیا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جائزہ لیں گے کہ منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کابینہ کے مختلف عہدوں کے لیے انہی امیدواروں کا تعین کس سمت کی نشاندہی کر رہا ہے۔ آج ہمارا ساتھ دیں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگراموں کا ایک بڑا ممتاز نام ہے، جب بھی امریکی سیاست کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو تجزیہ کار جو کہ ریپبلکن پارٹی سے اور ڈیموکریٹک پارٹی سے ہیں ہمیں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمیشہ ایم جے خان صاحب ریپبلکن پارٹی افیلیٹڈ ہیں، جبکہ ظفر طاہر صاحب کا تعلق ڈیموکریٹ پارٹی سے ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت ہمارے ساتھ ہوں گے مسعود عبدالی، ممتاز تجزیہ کار ہیں اور میرے پروگرام میں یہاں ہمارے راؤنڈ ٹیبل میں پہلی بار ہمارے ساتھ حصہ لے رہے ہیں، ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی بھی کچھ دیر کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے، اور بات کو ہمارے ساتھ ہوں گے عارف انصار جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں پولی ٹیکٹ کے، جو کہ ایک تھنک ٹینک ہے یہاں واشنگٹن میں قائم ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں صدر کے الوداعی خطاب کے ساتھ سے۔ صدر باراک اوباما نے کہا کہ 2008 میں جب انہوں نے اپنا صدارتی عہدہ سنبھالا تھا اس کے مقابلے میں اگر ایک موازنہ کیا جائے تو امریکہ ایک بہتر اور مضبوط ملک ہے۔ وہ معاشی بدحالی جو اقتصادی صورتحال تھی اس سے ملک کو باہر نکالنے اور صحت عامہ کے پروگرام جو اوباما کیئر ہے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے، وہ اپنی اس بات کے لیے انہوں نے اپنی مہم میں وعدے بھی کیے تھے۔ صدر باراک اوباما نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ جمہوری عمل میں حصہ لیں، کیونکہ ان کے بقول اس نظام کا انحصار امریکیوں پر ہے۔ صدر اوباما نے اپنے خطاب میں کہا کہ تمام امریکیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ حکومت ملک کو درپیش تمام مسائل کا حل نکالے، اور یہ کہ وہ نئی انتظامیہ کو اقتدار کی منتقلی آسان تر بنائے۔ صدر باراک اوباما، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی تذکرہ کیا کہ ان کے انتخاب کے بعد بہت سے لوگوں کی رائے میں امریکہ نسلی امتیاز کے دور سے آگے نکل گیا تھا، لیکن صدر کا کہنا تھا کہ نسل پرستی اب بھی ایک بڑی ہی تقسیم کر دینے والی طاقت ہے اور کافی مضبوط طاقت ہے۔ انہوں نے اقلیتوں پر بھی زور دیا ہے کہ وہ جد و جہد کو مہاجرین، تارکین وطن، دیہات کے غریب لوگوں کو درپیش چیلنجوں کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ کر لیں۔ صدر باراک اوباما نے اقتصادی کامیابیوں کا تذکرہ بھی کیا اور کہا کہ ان لوگوں کی تعداد میں کمی آئی ہے جنہوں نے صحت کا بیمہ حاصل نہیں کیا اور ملک میں بے روزگاری کی شرح بھی کم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کافی نہیں کیونکہ اقتصادی عدم مساوات کی وجہ سے ملک کے جمہور اصولوں پر زد پڑتی ہے۔ صدر اوباما نے امریکی فوج سے وابستہ افراد سے کہا کہ بطور مسلح فوج کے کمانڈر ان چیف ذمہ داریوں کا نبھانا ان کے لیے اعزاز رہا۔ انہوں نے اس موقع پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابیوں کا تذکرہ بھی کیا، جن میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور شام اور عراق میں داعش کے خلاف اتحادی فوجوں کی جاری کارروائیاں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا منصب صدارت سنبھالا اس کے مقابلے میں اب وہ اپنے ملک کے بارے میں زیادہ پر امید ہیں۔ یہ ہیں کچھ چیدہ چیدہ باتیں جو صدر نے اپنے الوداعی خطاب میں کہیں۔ تفصیلی خطاب تھا جس میں تقریباً ہر شعبے کے بارے میں بات کی گئی تھی اور امریکیوں کے ساتھ براہ راست انہوں نے یہ گفتگو کی۔ تو آئیے پہلے صدر براک اوباما کے اس الوداعی خطاب کے بارے میں اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں کہ سبک دوش ہونے والے صدر کے خطاب میں جو پیغام انہوں نے امریکی عوام کو دیا، اس میں سب سے اہم پہلو ان کے خیال میں کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے ہم شرکا کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، ریپبلکن تجزیہ کار کی رائے لیتے ہیں۔ خان صاحب، آپ صدر براک اوباما کے اس الوداعی خطاب کے بارے میں مجموعی طور پر کیا کہیں گے؟
جی، بہت بہت شکریہ، آپ کے سامعین کی خدمت میں آداب۔ بڑی اچھی تقریر کی تھی صدر اوباما صاحب نے، اور انہوں نے اپنے ظاہر ہے جو بھی اس کے کام اجاگر کر سکتے تھے انہوں نے کیے۔ آئی تھنک پرسنلی طور پہ دیکھا جائے تو براک اوباما صاحب ایک اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے اپنی طور پہ بڑی محنت کر کے 8 سالوں میں لیڈرشپ اپنی دکھائی ہے، مگر سیاسی طور پہ میں سمجھتا ہوں ان کی کامیابی زیادہ نہیں تھی۔ خصوصی طور پہ پہلے 2 سال ان کے پاس جو ریپبلکن ہاؤس اور ریپبلکن سینٹ کی میجورٹی تھی وہ کھو بیٹھے 2 سال کے بعد، اور اس کے بعد 6 سال تک ان کی جو پالیٹکس جو ہے وہ ان کی پرسنل پاپولیرٹی جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکی دوسرے پولیٹیکل ایریاز میں، نہ کانگریس میں نہ سینٹ میں، اور بہت سے گورنرشپ، بہت سے اسٹیٹ ہاؤسز۔
جی، آج میرا سوال بھی ہے یہ، اس کے بارے میں یہ کریں گے ہم اپنے ڈیموکریٹ تجزیہ کار سے۔
جی، اور اس کے علاوہ میں کہوں گا کہ جو انہوں نے اپنے پلانز آگے لائے تھے اس میں ظاہر ہے جو پہلے 2 سالوں میں جو کر سکے وہی کر سکے ہیں، اس کے بعد وہ نہیں کر پائے، اور اس میں ظاہر ہے کانگریس کی ان کو سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے براک اوباما صاحب نے اپنے اس میں کہا، چاہے وہ ٹیررزم کا معاملہ ہو، عراق وار ہو، افغانستان کا مسئلہ ہو، یا اب شام کا مسئلہ جو کہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ بن گیا ہے، اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی جو طاقتیں ان کے پاس کوئی مؤثر اس کا حل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والی ایڈمنسٹریشن اس کو کس طرح سے حل کرتی ہے، مگر براک اوباما صاحب کے پریزیڈنسی کے دوران یہ چیزیں رہی ہیں، اور اس میں ایون جو مڈل ایسٹ کا جو مسئلہ تھا، فلسطینین کا مسئلہ، وہ کسی بھی طرح سے آگے نہیں بڑھا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کی کامیابیاں ہیں، جیسے انہوں نے اسامہ بن لادن کا جو ہلاکت ہے اس میں ان کی کامیابی ظاہر ہے سرانی چاہیے، مگر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کے 8 سال میں ہوئی ہیں جس کے لیے کوئی مؤثر اقدام نظر نہیں آتے، کوئی ان کے پاس ایسے چیزیں نہیں تھی جس سے وہ کچھ مسائل کا حل کر سکتے۔ انہوں نے جنگیں بند کرنے کی کوشش ضرور کی، مگر اس میں ہوا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی انہوں نے فوجیں کم کرنے کی کوشش کی یا کسی طرح سے، وہاں پہ مسئلے کا حل نہیں ہوا، اور افغانستان بھی اس وقت گمبھیر حالات میں ہے، عراق بھی،
شام اور عراق
میں، سیریا میں بھی۔
اچھا، تو اب بات کرتے ہیں ظفر طاہر صاحب سے۔ ظفر طاہر صاحب، اس کے بعد تو باقی تفصیلی بات بھی کرتے ہیں جس کی طرف ابھی ایم جے خان صاحب نے بھی بات کی ہے۔ ایگزیکٹلی میں آپ سے اعداد و شمار کے ساتھ بات کر کے پوچھوں گی، لیکن اب یہ بتائیے گا کہ صدر کا یہ خطاب جو اس وقت الوداعی خطاب تھا صدر براک اوباما کا، جس میں انہوں نے مختلف مسائل اور امور کا تذکرہ کیا ہے، تو اقتدار نئی انتظامیہ کے اقتدار سنبھالنے سے کس سے پہلے، جو کہ ریپبلکن انتظام ہے، اس کی کیا اہمیت آپ سمجھتے ہیں؟
جی، السلام علیکم، آپ کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے، اور آپ پاکستانی امریکنز کو یہ موقع دیا ہے، اور میں یہ رپورٹ کرنا چاہتا ہوں بڑے فخر سے کہ زیادہ تر پروگراموں میں جو آپ کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پوائنٹ آف ویو آیا وہ ہیوسٹن سے آیا, اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہیوسٹن میں جو پاکستانی امریکن اور مسلم امریکن کمیونٹی ہے وہ کس قدر مین اسٹریم کا حصہ ہے اور ہم کس قدر صفحے اول میں ہیں امریکن پالیٹکس میں. تو آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے ایز اے ڈیموکریٹ تو میں بہت خوش ہوا ان کی تقریر سن کے, مجھے بڑا فخر ہے اوباما صاحب نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ایک پہ شکاگو کی اسٹریٹ سے اٹھایا اور کس کے پاس بہترین ایجوکیشن موجود. تو نہ صرف یہ کہ پہلے سے امریکی صدر تھے بلکہ وہ پہلے صدر تھے جو کہ ایک مسلمان, وہ ایک پہلے صدر تھے جو کہ بائی ریشیل تھے, ان کی ماں ایک گوری تھی اور والد جو تھے ان کے وہ سیاہ فام تھے, وہ پہلے صدر تھے جو کہ ایک امیگرینٹ کے بیٹے تھے. تو بہت ساری جو ہم کہتے ہیں انگریزی میں گلاس سیلنگز انہوں نے وہ توڑی, اور انہوں نے ان کا جو پیغام تھا وہ ہوپ کا تھا, اور کافی حد تک انہوں نے اس تاثر کو زائل کر دیا کہ لوگ جو ایک خاص مخصوص طبقے سے نہ ہوں وہ اس ملک کی باغ توڑ نہیں سنبھال سکتے. مگر کرنے کے بعد بھرپور طریقے سے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھایا. ان کی سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ ہے افورڈیبل کیئر ایکٹ. یہ وہ ایکٹ ہے کہ جو ریپبلکن چاہے کتنا بھی کہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے, ہم اس کو تلف کر دیں گے, ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے, اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. خود پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ کہ یہ افورڈیبل کیئر ایکٹ جو ہے اگر یہ ختم کیا بھی گیا تو اس کی بہت ساری چیزیں رکھی جائیں گی, اس سے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ صرف شروع کے دو سال نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے یہ کہنا کہ صرف دو سال تک وہ کامیاب رہے, پچھلے دو ہفتے تک براک اوباما ایسی چیزیں کر رہے تھے, ایسے اقدام جو پوری دنیا کو نظر آ رہا تھا. مثلاً سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کے خلاف جب ریزولوشن آیا تو اس میں امریکہ نے ایبسٹین کیا, امریکہ پہ بہت پریشر.
جی
ان کے ساتھ اوپننگ ہوئی, کیوبا کے ساتھ اوپننگ ہوئی, رشیا نے جو کچھ امریکہ میں کیا, جو کچھ مداخلت کی اس میں براک اوباما چاہتے تو اپنا راستہ وہ کلیئر کر کے نکل جاتے, مگر پچھلے دو تین ہفتوں میں ایڈمنسٹریشن نے بھرپور طریقے سے اس بات کو سامنے لائے کہ رشیا کا سسٹمز کو ہیک کرنا, یہاں کی معلومات کو غیر قانونی طریقے سے حاصل کرنا, یہ ان اٹ سیلف ایک غلط بات ہے, چاہے اس کا فائدہ ٹرمپ کو ہوا ہو یا نہ ہوا. یہ بڑے افسوس کی, بڑے شرم کی بات ہے کہ رشیا نے یہ کام کیا اور اس کو بلند آواز سے کیا اور ٹرمپ نے اس چیز کو سپورٹ کیا.
جی ابھی اس کے بارے میں بھی جی بات کریں گے تفصیل سے, یہ ابھی تو ہم صرف پریزیڈنٹ کے میسج تک جا رہے ہیں.
دیکھیں نہیں, میسج تو میں کہوں گا کہ پوری دنیا نے کل یہ دیکھا, اور یہ ایک نئی سیاست شروع ہوئی ہے کہ اس سے ایک دن پہلے برنی سینڈرز نے ایک ٹاؤن ہال میٹنگ کی جو کہ بہت لوگوں نے دیکھی. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک ڈفرینٹ طریقے کی رہی ہے میرے خیال سے. مشیل اوباما چونکہ عمر میں کم ہیں, یہ کہیں غائب نہیں ہوں گے, یہ حاضر رہیں گے, یہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہیں گے, یہ ریپبلکنز کو چیلنج کرتے رہیں گے. اسی طریقے سے برنی سینڈرز بھی یہ کام کریں گے.
اچھا, ایک
ہم نئے دور کا آغاز دیکھ رہے ہیں جس میں انگیجمنٹ پولیٹیکل شاید بڑھ جائے.
اچھا, سیاسی طور پر زیادہ فعال ہو اور متحرک ہو جائے امریکی قوم پارٹیوں کے حوالے سے اور لیڈروں کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے حوالے سے. ڈیموکریٹ تجزیہ کار ظفر طاہر صاحب یہ کہتے ہیں. ہمارے ساتھ دو تجزیہ کار ہیں جن کا پارٹیوں سے تعلق نہیں, جو غیر جانبداری سے دونوں طرف کا جائزہ لے کے ہمارے ساتھ بات کریں گے. عبدالی صاحب, مسعود عبدالی صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی ہیں. ڈاکٹر کاظمی, صدر براک اوباما کی انتظامیہ اور اقتدار کے 8 سال مکمل ہوئے اور نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے پہچانے نظریات کے تناظر میں متعدد تجزیہ کاروں نے کئی خدشوں اور تحفظات کا اظہار کیا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا دنیا میں جو قائدانہ رول رہا ہے مختلف مسائل اور امور کے حوالے سے, اب یہ رول اس حد تک کلیدی اور قائدانہ نہیں رہے گا. آپ کس طرح سے کہیں گے کیوں یہ خدشہ پایا جا رہا ہے؟
شکریہ شکریہ بہجت صاحبہ. اور میرے خیال میں یہ بہت اہم موضوع ہے آج کی تاریخ میں, اور کل جب صدر نے خطاب کیا تو اس کی ترجیحات اور ساری چیزیں جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہیں. حقیقی معنوں میں میں دونوں یہ جماعتوں کے یہ اراکین جو ہے ان کی گفتگو سن رہا تھا. یقیناً اس میں اپنے اپنے معاملات شامل ہوتے ہیں, اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں غیر جانبدارانہ بات
نہیں جی, وہ ان کے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ تو ان کو تو اپنی پارٹیوں کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے. دو ہمارے پاس تجزیہ کار وہ ہیں جو کہ ریپبلکن ہیں, اور اس لیے آپ غیر جانبدار تجزیہ کار ہیں, آپ اسی طرح تجزیہ کیجیے گا.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے 8 سال کے دور کا اگر تجزیہ کیا جائے اور ان کی سیاسی ترجیحات, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سماجی ترجیحات, اور اس سے آگے کی بات جو ہے وہ معاشی ترجیحات جو ہیں, اگر ان تینوں یہ کہہ لیں کہ شعبوں کا احاطہ کیا جائے تو میرے خیال کے مطابق صدر اوباما جو ہیں وہ بلا شبہ انہوں نے بڑے خلوص نیت کے ساتھ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یقیناً ان کے سامنے مسائل بہت تھے, اور آنے والی قیادت جو ہے جن مسائل کی نشاندہی کر رہی ہے یا جو مسائل وہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو آئندہ آنے والے وقت میں درپیش ہوں گے, میرے خیال میں صدر نے ان کو بھی کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی, اور اس میں وہ کامیاب بھی رہے ہیں. دیکھیے, جب انسان کی سیاسی ترجیحات کے اس کی سماجی ترجیحات جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں بحیثیت قائد کے, تو وہ سیاست کو ایک طرف, یہ بات درست ہے کہ دونوں ایوانوں کے اندر ڈیموکریٹس جو ہیں اور مختلف گورنرشپ جو ہیں انہوں نے لوز کی, لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو حقائق اور دیانتداری کے ساتھ تھی, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پروپیگنڈا مشینری اس قدر اہم ہوتی ہے تو اس میں ان ترجیحات کو جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا جاتا, اور اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی. لیکن پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے پیش نظر جو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ امریکہ کو معاشی بحران سے اور کسی حد تک یہ جو نظریاتی معاملات ہیں ان کے حوالے سے کیسے جو کہیں ان کے بقول جو اریپیریبل لاس ہے بقول ان کے وہ اس کو کیسے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں. اب ان کے پلانس دیکھنا ہوں گے, فی الحال تو ٹرانزیشن کا معاملہ ہے, لیکن اگر صدر اوباما کے ان 8 سالوں میں ہم بغور اس سارے دور کا مطالعہ کریں تو ہمیں میرے خیال میں بہت سی شاندار اور روشن چیزیں نظر آتی ہیں, جس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ریکنسیلیشن کی بات ہے. اس میں ڈیموکریٹس یا ریپبلکن فکر جو ہے وہ کار فرما نہیں ہے, در حقیقت وہ ایک لیڈرشپ جو امریکہ کو چاہیے تھی اور مشکل وقت میں چاہیے تھی, جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا تو بلا شبہ امریکہ جو ہے وہ بہت سے مسائل کے ساتھ یہ کہنے کے نمٹ رہا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی ترجیحات جو مکمل یہ تحقیق تھی وہ اس حوالے سے تھی.
جی اچھا, یہ میرا سوال جو تھا اب وہ میں عبدالی صاحب سے کرتی ہوں, جو کاظمی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ عام طور پر یہ خدشہ پایا جاتا ہے, تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو ایک قائدانہ رول رہا ہے اب نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد کیا اسی قائدانہ رول کو مینٹین کرنا یا برقرار رکھنا ممکن ہو سکے گا؟ جی عبدالی صاحب.
جی سب سے پہلے تو پروگرام میں شمولیت شکریہ,
بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا.
اچھا, اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں. ابھی ظفر طاہر صاحب نے فرمایا کہ صدر اوباما کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی وہ امریکہ کی تاریخ کے پہلے صدر ہیں جن کے والد امیگرنٹ تھے. اتفاق سے یہی وصف جو ہے اور یہی بات, یہی معاملہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بھی ہے. اوباما صاحب کے والد صاحب امیگرنٹ تھے, جبکہ صدر ٹرمپ کی والدہ جو امیگرنٹ ہے جو انگلینڈ سے آئی تھی. تو اس لحاظ سے ان دونوں میں یہ مماثلت ہے. اچھا, اس کے علاوہ اصل میں جو اہم بات ہے, کل کی تقریر کے تناظر میں اگر آپ غور کریں تو سب سے اہم بات یہ تھی کہ کل کی تقریر
عبدالی صاحب معاف کیجیے گا, تقریر کے بارے میں ہم بہت بات کر چکے. میں نے کاظمی صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے گا کہ ناقدین کو اب یہ خیال ہے یا جن کے خدشات ہیں جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنا قائدانہ رول برقرار رکھ سکے گا نئی انتظامیہ کے تحت, اس کے بارے میں آپ کس طرح سے بات سوچتے ہیں؟
جو قائدانہ رول ہے وہ برقرار رہتا ہے, صرف فوجی طاقت سے نہیں ہوتا بلکہ وہ ڈپلومیسی سے رہتا ہے. ایک جو مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے اور وہ ٹیم ورک سے ہوتا ہے جہاں سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں. اوباما صاحب کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ کانگریس کی مخالفت کے باوجود وہ دونوں جماعتوں کو ساتھ لے کے چل رہے تھے, جس کی وجہ سے اب تک وہ کامیاب رہے, اور بہرحال کی کامیابی کی کئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. جو ٹرمپ صاحب کا جو انداز بیان ہے, جس طرح سے وہ باتیں کرتے ہیں, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر ایک کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. مثلا اب دیکھیے وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں اس کے بارے میں اعتماد کا اظہار انہوں نے کر دیا, جرنیلوں کے بارے میں کہہ دیا, انہوں نے اپنے ایک سینئر جو سینیٹر کے بارے میں کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو جنگی قیدی بنے ہوں. تو یہ سب باتیں جو ہیں ویٹرن کے خلاف ہیں, یہ سب باتیں وہ ہیں جو فوجیوں کے مورال کو ڈاؤن کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ باتیں بہت شد و مت سے بڑی شدت پسندانہ باتیں کرتے ہیں, جو انداز ہے ان کے بات کرنے کا وہ ڈپلومیٹک نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بہرحال بات پیدا ہوگی, مسائل پیدا ہوں گے کہ جو قائدانہ صلاحیت کے لیے جس طرح کا آپ کو اعتماد چاہیے دوسرے قوموں کے لیے, نیٹو کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا اس کے سے نیٹو کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ خوش نہیں ہیں. پھر ابھی انہوں نے دھمکی دی کہ وہ بجٹ روک دیں گے اس لیے کہ اس نے قرارداد منظور کی ہے. تو ان سب باتوں کے ویسے یہ جو انداز بیان ہے ہمارے ٹرمپ صاحب کا, تو بہت بڑی یعنی ایڈوانٹیج تھی ہے اوباما صاحب کو کہ وہ گفتگو تقریباً کے ماہر ہیں, وہ اپنی بات بڑے مدلل طریقے پہ کرتے ہیں, انتہائی ناشائستہ یعنی ناخوشگوار بات بھی بہت اچھی طرح پہ کر لیتے ہیں. اور کل بھی دیکھے کہ انہوں نے سارا وقت جو ہے وہ وہی بات کی جو خوشائن تھی, جس میں امید تھی, جس میں یہ نظر آیا کہ امریکہ بہتر سمت میں چل رہا ہے اور آگے بڑھتا رہے گا, پھر کسی چیز کا کریڈٹ خود دے لیا, بلکہ انہوں نے کہا یہ سب کچھ قوم نے کیا ہے. اس کے مقابلے میں ٹرمپ صاحب کا گفتگو جو ہے میں بہت زیادہ ہوتی کہ میں نے ایسا کر لیا اور میں ایسا کر رہا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ان سب وجوہات یعنی باہر تو قیادت میں ان کے اثر پڑے, ان کے اثرات کم ہو نہ ہو, خود امریکہ کے اندر جو تنظیم تھی, جو نظم و ضبط تھا, جو ٹیم ورک تھا کابینہ کے اندر, میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ دیر کم از کم کچھ عرصے کے لیے کافی رکھنا پڑے گا.
اچھا اب بات کرتے ہیں زبردار صاحب, ابھی جو بات کر رہے تھے پہلے, 2009 سے اب تک ڈیموکریٹس نے سینٹ کی 13 نشستیں کھوئیں, ایوان نمائندگان میں ان کی سیٹوں کی تعداد میں 69 کی کمی ہوئی, 12 ریاستوں میں ڈیموکریٹ گورنروں کا اقتدار ختم ہوا, جبکہ 900 سے زائد ریاستی لیجسلیٹو سیٹوں کا نقصان اٹھایا. آپ کے خیال میں یہ ایسی صورتحال نہیں جس کو درست کرنے کے لیے ڈیموکریٹس کو بھرپور اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ تو پھر ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا ریفارم کرنے کی ضرورت ہے پارٹی کو, یا کس چیز کی وہاں پر کمی تھی, یا پارٹی کے اندر جو انتشار نظر آیا خاص طور پر انتخابی مہم کے دوران, برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن کے درمیان انتخابی مہم کے دوران, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو دیکھنے اور ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہوگی؟
بالکل. دیکھیے ٹرمپ صاحب کا الیکشن جیتنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے, ٹرمپ صاحب کی جو سیاسی سوچ سمجھ تھی, جو ان کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی, وہ لوگوں سے کنیکٹ کرنے میں کامیاب ہوئے, اور بہت سارے لوگ جو کہ ہم جن کو ڈیموکریٹک پارٹی کا کور سپورٹر کرتے ہیں کہتے ہیں, مثلا ان کے وہ پکے جو ووٹر, مثلا یونین کے لوگ, مڈ ویسٹ کی جو ریاستیں ہیں نیو یارک سے لے کے مشیگن اور نیچے ورجینیا تک, یہ وہ انڈسٹریل بیس ہے جہاں پہ ہمیشہ ڈیموکریٹس کو ووٹ ملا, جہاں پہ انہوں نے ہمیشہ یونینز کی سپورٹ پائی. مگر اس دفعہ یونین کے لوگوں نے, انڈسٹریل ورکرز نے, بہت سارے جو رسٹ شہر ہیں ان کے لوگوں نے ٹرمپ کی ہر پالیسی کو تو اپروو نہیں کیا. ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی ٹرمپ جس طریقے سے مسلمانوں کے یا میکسیکنز کے بارے میں بات کرتے تھے, مگر انہوں نے اپنی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے, امریکہ کی ٹریڈ پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ دیا. تو ڈیموکریٹس کا یہ جو غصہ تھا, یہ ہمیں برنی سینڈر کے کیمپین میں نظر آیا. اسی لیے آپ دیکھیں بہت دیر تک ہلری کلنٹن کو چیلنج کرتے رہے. پچھلے 6 سالوں میں دونوں پارٹیز جو ہیں وہ لوگوں سے دور ہو گئی ہیں. دونوں پارٹیز نے جو ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے لوگوں کے ساتھ کو انہوں نے دونوں پارٹیز جو ہیں اپنے ایکسٹریمز کی طرف چلی گئی. ریپبلکن پارٹی جو تھی انہوں نے اپنی پوری پارٹی کو ہائی جیک کرنے دیا, ایک ٹی پارٹی کے گروپ نے ان کو ہائی جیک کر لیا. جو ریڈیو کے ہوسٹ تھے رش لمبا جیسے لوگ, شان ہینیڈی جیسے لوگ, انہوں نے پارٹی کی پالیسیز کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے وہ کمفرٹیبل ہو گئے, انہوں نے اپنی بیس کو چھوڑ دیا. وہ یہ بات بھول گئے کہ جو بیس ہے وہ اس بات پہ, چین جو ہماری جابز جو ہیں, جو چین جا رہی ہیں, ویتنام جا رہی ہیں, تو ان کے بدلے میں ان کو یہاں کیا کام ملے گا؟ جو ٹریڈ پالیسیز جس کی وجہ سے وال مارٹ میں آج دنیا کی سب سے سستی چیزیں ملتی ہیں, اس سے کنزیومر کو تو فائدہ ہو رہا ہے مگر وہ چیزیں یہاں نہیں بن رہی ہیں. تو وہی ٹریڈ اگریمنٹس جو کہ امریکہ اور بہت ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہیں, مثلا نافٹا اور ایک اور جو ٹی ٹی پی اے جو کہ پیسیفک کا ٹریڈ اگریمنٹ تھا, اس کی سپورٹ میں ہلری کلنٹن بھی تھیں, اوباما بھی تھے, مگر برنی سینڈرز اس کی سپورٹ میں, ٹرمپ اس کی سپورٹ میں نہیں تھے. تو ایز اے فیل کرتا ہوں ڈیموکریٹک پارٹی کو سخت ضرورت ہے اپنے اندر جھانکنے کی, ان کو ضرورت ہے اپنی لیڈرشپ میں. اور میں بات اس پہ ختم کروں گا کہ کیت ایلسن جو کہ ایک مسلمان کانگریس مین ہے, اس وقت وہ کینڈیڈیٹ ہیں ڈی این سی کی چیئر شپ کے لیے. ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی جو ہے اس کی چیئر بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرے گی پارٹی کا فیوچر ڈائریکشن. اور اس کے لیے جو اس وقت سب سے بہترین کینڈیڈیٹ موجود ہے وہ ہمارا اپنا دوست ایلسن ہے جو کہ مسلمان امریکی ہیں اور کانگریس میں ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ڈیموکریٹس واقعی میں اس کرائسس کو, اس شکست کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو چینج کرنے کے لیے.
اچھا خان صاحب, انتخابی مہم کے دوران ووٹروں نے ریپبلکنز کی جانی پہچانی قیادت کو منتخب نہیں کیا, جس کی طرف ظفر طاہر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ دونوں پارٹیاں جو تھیں وہ کچھ انتہاؤں کی طرف چلی گئی تھیں. اب آپ یہ بتائیے گا کہ سیاسی میدان میں نئے انتخاب سے واضح طور پر بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی ہے, کیونکہ نو آموز عہدیدار جو ہیں وہ پرانے سیاسی حربوں سے ہٹ کر کام کر سکتے ہیں. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئی کابینہ جس میں بہت زیادہ کاروباری شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا عمل دخل ہے, وہ بہتر انداز میں کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ عوام کے لیے کس حد تک بہتر ہوگا؟
سمجھنی چاہیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو لیڈرشپ ہے یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی اس کے بارے میں اکثر لوگ جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا فوکس جو ہے ڈومیسٹک ایریاز میں زیادہ رہے گا, جاب کریشن میں زیادہ رہے گا, اور انٹرنیشنل ارینا میں وہ شاید اتنا توجہ نہ دیں جتنی دوسری ایڈمنسٹریشن دیتی رہی ہیں, کیونکہ ان کو جو ووٹ ملے ہیں وہ بیسیکلی اسی بیسس پہ ملے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اکانومی درست کروں گا, جن لوگوں کی جابس ختم ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کروں گا. جہاں تک اسٹیٹ لیجسلیٹرز کا گورنرشپ کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی بڑی انگرین ہے اور بہت اس نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور ان کامیابیوں کو وہ میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ اگلے دو چار سالوں میں تو وہ ڈیفینیٹلی مینٹین کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز یا ان کی جو ایڈمنسٹریشن کے جو کاروائیاں ہیں وہ کس حد تک لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور کس حد تک وہ صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں. اگر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا اور واقعی یہاں پہ جابس کریٹ ہوئیں اور بہت سے لوگ جو جاب لوز کر چکے ہیں, خاص طور پہ جو مڈ ویسٹ کے لوگ ہیں, اگر ان کو جابز وغیرہ ملی تو شاید ان کی کامیابی جو ہے وہ رہے گی اور بڑھتی جائے گی, اور اگر وہ نہیں ہوا تو پھر ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے بہت اچھا موقع ہوگا کہ وہ ایک متبادل پلیٹ فارم پلان پیش کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک براک اوباما صاحب کی جو بہت بڑی خوبی جو ہے سیاسی طور پہ وہ یہ تھی کہ انہوں نے ینگ لوگوں کو بہت موٹیویٹ کیا اور ینگ لوگوں کو انٹرسٹ ہوا پالیٹکس میں, سول ایریا میں, سیوک ڈیوٹیز میں حصہ لینے کا, اور اگر وہ اس میں کامیاب رہے ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی حد تک کوشش ہو سکتی ہے ان کی کامیابیوں کی گراس روٹ لیول پہ اور اسٹیٹ لیجسلیشن لیول پہ.
اچھا اب ہم ان رپورٹوں کی بات کرتے ہیں جو گزشتہ کچھ ہفتوں سے امریکی عوام کی توجہ کا مرکز ہیں. امریکہ کے انتخابات میں روس کی ہیکنگ کا معاملہ پرانی خبر ہو گئی ہے, لیکن امریکی انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے صدارتی انتخاب میں اس مداخلت روس کی مداخلت کے بارے میں رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد امریکی صدر براک اوباما نے کہا کہ انہوں نے جمہوری نظام میں جھوٹی اطلاعات کی مہم اور کمپیوٹر ہیکنگ کے اثرات کا اندازہ ذرا کم لگایا تھا. اوباما نے روس کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات کے بارے میں بھی خبردار کیا ہے. ٹرمپ اس سلسلے میں جو واضح طور پر بیان دیتے آتے ہیں وہ ان کا رد عمل کچھ مختلف ہے. کاظمی صاحب, یہ میرا آپ سے آخری سوال بھی ہے کہ آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں اس سارے تناظر میں, جبکہ اور بھی خبریں ہیں جو ہم آگے چل کے جس کی بات کریں گے, امریکہ روس تعلقات کی سمت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
یہ بات جو ہے میرے خیال میں صدر نے خود بھی تسلیم کی ہے کہ انہوں نے
اس بات کو اس انداز سے نہیں لیا تھا یا وہ زیادہ آپٹومسٹک تھے, اور جس انداز سے وہ ریلیشن شپ قائم کیے ہوئے تھے یا امریکہ کے جو اپنے تعلقات ہیں رشیا کے ساتھ, وہ اسی تناظر میں اس کو دیکھ رہے تھے. لیکن اس کی تہ میں کیا ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انفلوئنس کرنے والے کمپوننٹس ہوتے ہیں سیاست کے اندر یا سیاسی ترجیحات کی بنیاد پہ کچھ ہمارے ملک کے اندر یعنی امریکہ کے اندر رہتے ہوئے کن لوگوں نے ان لوگوں کو اسسٹ کیا ہوگا, صدر کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ ریگریٹ جو ہے ان کا یہ اپنے طور پہ بڑا اہم بھی ہے. میرے خیال کے مطابق یہ اب رشیا اور امریکہ کے تعلقات کو ڈیفینیٹلی ری ڈیفائن کرنا پڑے گا, اس لیے کہ جو بھی معاملات سامنے آئے ہیں بالخصوص انتخابی پس منظر میں, یہ جو انفلوئنس کرنے والی بات ہے اور ہماری ایجنسی نے بھی جن کو انڈوس کیا ان معاملات کو کہا ہے کہ ایسا ہوا ہے, اس بنیاد پہ یہ ہے کہ اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ میرے خیال کے مطابق اس چیز کی گنجائش رہتی ہے. ہمارے خارجہ تعلقات جو ہیں وہ حالات اور وقت اور ایشوز کے مطابق جو ہے وہ ان کو بنایا جاتا ہے. تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس ضمن بہت اہم ہے. میں اس کے علاوہ یہ بھی, یہ رشیا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ آنے والے وقت میں وہاں پہ بہت ایک انتخابی معرکے ہونے والے ہیں یورپ کے اندر بھی, تو اس جانب بھی ہماری نظر رہنی چاہیے. لیکن رشیا اور امریکہ کے تعلقات کو میرے خیال میں اہمیت رہے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو جس کے بارے میں صدر الیکٹ کے بارے میں یہ لوگ سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں کسی حد تک درست بھی ہے جب اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ایک نرم گوشہ موجود ہے, وہ سیاست سے ہٹ کے کچھ معاشی معاملات ہیں یہ امریکہ کے, جس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ایک الائنس اس طرح کا چاہتے ہیں کہ اس کو لوپ کے اندر رکھ کے امریکہ کے مفادات کے مطابق استعمال بھی کیا جائے اور یہاں کی فری مارکیٹ اکانومی, دوسرے معاملات جو ہیں ان کے سامراج جو ہیں وہ یورپ اور رشیا کے لوگ جو ہیں وہ اس حد تک حاصل کر سکیں کہ امریکہ کہیں مزید امپاور ہو. یہ سیاسی معاملات کو آگے بڑھانے والی بات ہے. لیکن یقیناً یہ معاملہ بہت گمبھیر تھا اور صدر کا اس معاملے میں یہ کہنا کہ کہیں ایسا ہوا ہے اور وہ اس کو اس انداز سے نہیں سمجھتے تھے یا نہیں جانتے تھے, میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اور ان کے مشیر جو ہوں گے وہ اس معاملے کو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپلوائٹ بھی کریں گے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو وہ ان کا رول کیا تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں میرے خیال میں آنے والے وقت میں کچھ ہمیں آپٹومسٹک ہو کے بھی دیکھنا چاہیے. تو ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں اسی انداز سے آگے بڑھتے رہیں. امریکہ اپنی ترجیحات کو بہت دانشمندی کے ساتھ اور سیاسی ترجیحات سے ہٹ کے کچھ سماجی ترجیحات کے ساتھ وہ معین کرتا ہے. تو لہٰذا میرے خیال کے مطابق اس پہ غور کرنی چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے کہ آنے والے وقت میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کس انداز سے کھیلتے ہیں. سیاست میں ایک کھیل ہے اور اس میں یہ کہہ لیجیے کہ اس کھیل کے اندر ہمیشہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ایک خاص اسپرٹ کے ساتھ آگے
بڑھتے ہیں. بہت شکریہ ذوالفقار کاظمی صاحب ہمارے ساتھ تھے. کاظمی صاحب آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ابھی ہم اب یہ بتاتے چلیں کہ ہمیں اس وقت فیس بک پر بھی ہمارا یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں. علی حسن میر نے ہمیں لکھا ہے, محمد افضل, انور عزیز ڈار, اس کے علاوہ انور ندیم گجر ہیں اور حنیف اللہ ہمدرد ہیں, خرم رستم ہیں, خان رستم ہیں, اسد اللہ حقانی ہیں, خان شیر خان ہیں اور محمد اختر بسیکا ہیں, عباس گل ہیں. ان کے کچھ سوال بھی ہیں جو ہم کریں گے بات ان سے. ابھی ہمیں عارف انصار یہاں سے جوائن کریں گے, ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد عارف انصار صاحب سے ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ ایم جے خان صاحب, ظفر طاہر اور مسعود عبدالی صاحب بھی ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل. آج ہم بات کر رہے ہیں امریکہ 2017 میں امریکہ کی صورتحال کا ایک جائزہ اور تجزیہ, خاص طور پر کل صدر براک اوباما نے جو الوداع خطاب اپنا دیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے بات کی اور پھر کچھ اور خبریں لے کر آگے بڑھیں. اب ہمیں یہاں سے واشنگٹن سے پولی ٹیک کے سینئر ریسرچر ہیں, ایگزیکٹو ہیں عارف انصار صاحب, انہوں نے پہلے ان سے بات کرتے ہیں, پھر مسعود عبدالی صاحب اور اپنے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن تجزیہ کاروں سے بھی بات کر کے آگے بڑھاتے ہیں پروگرام کو. السلام علیکم عارف صاحب, پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. عارف صاحب, آپ سے پہلے کچھ ہم باتیں کر چکے ہیں, لیکن اب ہم جو بات کر رہے تھے وہ اسی سے بات ہوئی کہ روس کی ہیکنگ کے بارے میں جو انٹیلیجنس رپورٹیں آئیں, امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کی, لیکن ایک اور جو بات آئی ہے اس کے بارے میں آپ سے میں جاننا چاہوں گی. امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں ان خبروں کو جھوٹ قرار دیا جن میں کہا گیا ہے کہ روسی ایجنٹوں کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ذاتی اور مالیاتی نوعیت کی ایسی معلومات ہیں جو پریشانی کی حامل ہو سکتی ہیں. اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں امریکی انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے گزشتہ ہفتے ڈونلڈ ٹرمپ کو حساس نوعیت کی ایک بریفنگ دے دی گئی تھی. اور نومنتخب صدر کے اٹرنی مائیکل کون نے نامہ نگاروں کو کہا ہے کہ ان دستاویزات میں الزامات غلط ہیں اور ٹرمپ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں. کئی ذرائع ابلاغ نے انٹیلیجنس رپورٹ سے متعلق خبریں دی ہیں, تاہم ان اطلاعات کی تصدیق نہیں ہو سکی. اور اس وقت ہم بتاتے ہیں ان رپورٹ, اور عارف انصار صاحب یہ بتائیے گا کہ ان رپورٹوں کی اہمیت کتنی ہے, اور ایک ایسے وقت پر جبکہ نو منتخب صدر کے اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے لیے محض چند روز باقی ہیں, اور اگر یہ خبریں مبینہ طور پر درست ثابت ہوتی ہیں تو روس ان کو امریکہ کے آنے والے 45 صدر کے خلاف کس طرح استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ عارف انصار صاحب,
جی آپ کو میری آواز آ رہی؟
جی آ رہی.
جی بہجت, یہ ایک کافی بہت سینسیٹیو ایشوز ہے. ظاہری بات ہے ہم کسی ایک عام شخص کی بات نہیں کر رہے, ہم کسی ادارے کی لیڈر کی بات نہیں کر رہے, چیف کی بات نہیں, ہم امریکہ کی صدر کی بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں اس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں, اور کہ روس نے کسی طریقے سے, پہلے تو یہ کہ انتخابات کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے یا کیا ہے, اور دوسری طرف یہ کہ اچھا کہ ان کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, کیا ان کے پاس ایسی کوئی معلومات ہے جس سے وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کے بیہیویئر کو. یہ جو ہے گورنمنٹ کے اداروں میں, یہ جو کوئی بھی گورنمنٹ امپلائی ہوتا ہے ان کو ان چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس میں یہ چیزیں بڑی باریک بینی سی دیکھی جاتی ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اقتصادی یا ان کے رشتوں میں کوئی ایسا انفلوئنس تو نہیں ہے جو کہ ان کے ڈیسیجنس کو انفلوئنس کر سکتا ہے. اور یہاں پہ ہم بات تو صدر کی کر رہے ہیں, امریکہ کے صدر کی, تو یہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ یہ اس طرح کی رپورٹس اب آ رہی ہیں, کیونکہ اب تو وہ صدر الیکٹ ہیں اور وہ حکومت سنبھالنے والے ہیں کچھ دنوں میں, اور کچھ جو یہ باتیں تھیں بھی اگر تو یہ الیکشن سے پہلے والی باتیں تھیں, تو یہ بڑی تشویش ہے کہ اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ ان کی صدارت کی کریڈیبلٹی کو بھی ہٹ کرتی ہیں, لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں, اور یہ پھر جو انٹیلیجنس ادارے ہیں, سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کی پرفارمنس کے اوپر کوشچن اٹھتا ہے کہ وہ اب یہ باتیں کر رہے ہیں جب سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. لیکن ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب پالیسی اپنانا چاہ رہے ہیں اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ وہ رشیا کے ساتھ ایک ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے ہیلری کلنٹن کے دور میں بھی, اوباما صاحب کے دور میں بھی ہمیں ایک ری سیٹ کی باتیں ہوتی رہیں, وہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, تاریخ کی اور بھی اب آج کل مثالیں دی جا رہی ہیں کہ ماضی میں بھی صدور نے ری سیٹ رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی اور کیا نتائج نکلے. لیکن ابھی جس طرح سے وہ کر رہے ہیں, پالیسی اپنانا چاہتے ہیں, وہ ایک ان کی فورن پالیسی کی انڈر پننگ ہے, بڑی کی چیز ہے کہ جہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی دنیا کی جو آؤٹ لک ہے وہ رشیا سے ری سیٹ سے شروع ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ریزسٹنس ہے ان کی اس اپروچ کے بارے میں, وہ بھی ان رپورٹس کے تھرو عیاں ہو رہی ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے نظر میں آ رہی ہے. ظاہری بات ہے یہ انویسٹیگیشنز ہیں, رپورٹس ہیں, کچھ چیزیں کنکلوسیو نہیں ہیں, پبلک میں آ رہی ہیں جو مزید پبلک کو کنفیوز بھی کر رہی ہیں, لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ سارے عوامل شامل ہیں اس تشویش میں, اور کہ یہ انپریسیڈنٹ ہے جو یہ ورڈ ہم بار بار یوز کر رہے ہیں, اور یہ کسی ہم ایک عام شخص کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ایک حکومت کے کارندے کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ہم ایک امریکہ کے صدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر آپ سوچ لیں کہ کتنی تشویش کی بات ہے,
تشویش کی بات ہو سکتی ہے. عبدالی صاحب, ایک سوال آپ سے ہے. صدارتی انتخابی مہم کے دوران ہم بڑے تواتر سے اپنے تجزیہ کاروں سے پوچھتے آئے ہیں, اور وہ ہے کہ نامنتخب صدر کا سیاسی میدان میں یہ پہلا تجربہ ہے, اور وہ بھی اس کلیدی منصب کے لیے. ناقدین سمجھتے ہیں کہ آنے والی امریکی انتظامیہ کو اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے نقصان پہنچے گا, اور ظاہر ہے کہ اس سے عوام متاثر ہوں گے. کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
ویسے یہ معاملہ دونوں طرف ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جو سیاسی بیک گراؤنڈ اب تک جو یعنی اس ملک میں صدر آتے رہے ہیں وہ اس سے پہلے سیاست میں رہے, مثلا اوباما صاحب سینیٹر تھے, کینیڈی اس سے پہلے جارج بش جو تھے وہ گورنر رہ چکے ہیں, یا بل کلنٹن گورنر رہ چکے ہیں, جمی کارٹر گورنر رہ چکے ہیں, یہ پہلے صدر ہیں جن کا پبلک عہدہ کوئی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یعنی اس سے آپ نیگیٹو اور عدم غیر تجربہ کاری بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے نیا یہ نئے پہلو سے بھی ملک کو چلا سکتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں باعث ہو جاتی ہیں ایک چیز کو دیکھ کر کے, ایک چیز فریش پیئر آف آئیز سے اگر معاملے کو دیکھا جائے تو شاید معاملہ زیادہ اچھی طرح نظر آتا ہے, اور یہی وجہ نظر آ رہی ہے روس کے معاملے میں, کیونکہ یہ جو اس سے پہلے یعنی ریپبلکن پارٹی روایتی طور پہ انٹی رشیا ہے, یعنی یہ تو انہیں کام ہی کہا کرتے تھے, بلکہ ان کے یہاں تو روس کا حامی ہونا ایک گالی تھا صحیح معنوں میں ریپبلکن پارٹی کے اندر, لیکن ریپبلکن پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے یہ روس کے بارے میں کوئی بہت زیادہ سخت رویہ نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کاروباری آدمی ہے, یہ بزنس کے اندازے میں حکومت چلانے چاہیں گے. تو یہ یعنی یہ ایک تو نیگیٹو بات رہے گی جو نظر آ رہی ہے ان کی تقریروں سے, کہ یعنی وہ اس طرح کی منجی ہوئی تقریر نہیں کرتے, ذخیرہ الفاظ کم ہیں ان کے پاس, یہ مخالفین کو انوائے کر دیتے ہیں, ٹھیک سے بات نہیں کرتے, یعنی یہ عدم تجربہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے. لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ یہ کہ چونکہ ان کا کاروباری تجربہ بہت زیادہ ہے, تو بہت ممکن ہے کہ وہ جو معاملات امریکی عوام کو اس وقت درپیش ہیں, یعنی جیسے بے روزگاری کا معاملہ ہے, جس کے اندر جاب یہاں سے جانے کا معاملہ ہے, ان سب معاملات کے اندر بہت ممکن ہے کہ وہ ابھی بلکہ تھوڑی دیر پہلے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایسا کوئی آدمی پیدا نہیں کیا جس نے اتنی جاب کریٹ کی ہو, یعنی میں وہ آدمی ہوں جس نے اتنی, تو اس لحاظ سے نہیں اس کو ان کو اس بات پر فخر ہے کہ وہ جاب کریٹ کرتے ہیں, وہ ملازمت کے مواقع بناتے ہیں. تو بہت ممکن ہے کہ جس چیز کو ہم ناتجربہ کاری سمجھ رہے ہیں وہ شاید بہتری ثابت ہو انتظامیہ میں, کہ وہ باعث نہیں ہوں گے, وہ چیزوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور پھر معاملات کو پھر ایک اور یہ کہ امریکی انتظامیہ میں دیکھیے پورا ایک پورا نظام یہاں موجود ہے چیک اینڈ بیلنس کا, یہاں پر مجالس قائم ہے سینٹ کی اور کانگریس کی جو ایڈوائز کرتی رہتی ہیں, تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہ انہیں کوئی ہدایت نہیں ملے گی, انہیں کوئی ایڈوائز نہیں ملے گی, انہیں یقیناً ان تمام معاملات میں جو تجربہ کار سیاستدانوں کو ایڈوائز ملتے ہوئے بھی ان کو مل جائے گی, لیکن شاید یہ اس کو اس کا تجزیہ اپنے انداز میں کریں جو بہت ممکن ہے کہ امریکی عوام کے لیے زیادہ بہتر ہو.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں, یہ ایک ہمارے فیس بک پہ ہمیں جیسا کہ ہم نے بتایا فیس بک کے ذریعے بھی اس وقت یہ پروگرام سنا جا رہا ہے, عباس گل صاحب کا ایک سوال ہے. عباس صاحب, آپ کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسے سوالات کا جواب عام طور پر نہیں پوچھتے جن کے بارے میں مستند خبریں ہمارے تک نہ پہنچی ہوں, تو براہ کرم آپ ایسے سوال کیجئے جو کہ مستند نوعیت کے ہوں, جو کہ آپ کو پکی طرح سے پتہ ہو کہ یہ خبر ہے اور اس وجہ سے. تو لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, اس میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو اب بات کرتے ہیں ایم جے خان صاحب, ناقدین اوباما انتظامیہ کی مشرق وسطی اور عالمی سطح پر ناکام پالیسیوں کا حوالہ دیتے ہیں. آپ کے خیال میں شام میں امریکہ جگہ جو رول رہا ہے اس میں کس نوعیت کی تبدیلی درکار ہے جو مختلف اسٹیک ہولڈرز کے مفادات کو نہیں بلکہ شام کے عوام کے لیے سود مند ثابت ہو؟
دیکھیں, پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ جتنی بھی سپر پاورز ہیں اس وقت دنیا میں جی, ان کے لیے کسی بھی جگہ کو تباہ کرنا تو بہت آسان ہے, مگر کہیں پہ امن قائم کرنا ان کے بس کی اب بات رہی نہیں ہے, کیونکہ دنیا چینج ہو رہی ہے, لوکل ریالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. آپ جا کے کسی جگہ پہ قبضہ تو کر سکتے ہیں, ریجیم چینج کر سکتے ہیں, لوگوں کے اوپر بم گرا سکتے ہیں, مگر امن قائم کرنا جو ہے وہ ایک بہت چیلنجنگ بات ہے آج کل کے سپر پاورز کے لیے, اور یہی ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے شام میں خاص طور پہ, کہ وہاں پہ بہت ساری قوتیں جو ہیں وہ اپنا انفلوئنس اور اپنی پاور بڑھانے کے زیادہ ان کا رویہ رہا ہے بہ نسبت اس کے کہ وہاں پہ کسی طرح امن قائم ہو اور لاکھوں لوگ جو کہ بے گھر ہو گئے ہیں, مارے گئے ہیں, ان کو کسی طرح سے کوئی آسانی ہو ان کی زندگی کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ بڑھتا رہے گا, کیونکہ ایک طرف سپر پاورز کی سیاست ہے, دوسری طرف جو وہاں کی ریجنل پاورز ہیں جیسے سعودی عرب ہے, ایران ہے, ان کی اپنے انفلوئنسز ہیں, ان کی اپنی سیاست ہے, اور امریکہ جو ہے اس کو لگتا یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو مختلف گروپس کو امریکہ ایک ہی وقت میں سپورٹ کر رہا ہے, اور یہ مسئلہ جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی حل جو ہے نظر آتا ہے اس وقت, الا یہ کہ ساری جو بھی پاور وہاں پہ کوشاں ہیں وہ مل کے بیٹھ کے اور کوئی امن کی صورت نکالنے کی کوشش کریں, جو کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن سیاسی طور پہ کتنی کامیاب ہو سکے گی اس کو حل کرنے کے لیے, مگر کیونکہ ان کا فوکس نہیں لگتا اتنا انٹرنیشنل ارینا میں جتنا ان کا ڈومیسٹک ارینا میں فوکس ہے, تو میں مجھے بس یہی فکر ہے کہ شاید شام کا مسئلہ اتنی جلدی حل نہ ہو سکے جتنے وہاں کے لوگ چاہتے ہیں.
اچھا یہ بات کرتے ہیں ہم, آپ ظفر طاہر صاحب جلدی سے اس کا جواب دیجیے گا, پھر ایک کافی اہم سوال ہے جو کہ عارف انصار صاحب سے ہم کریں گے کہ ڈیموکریٹس کے حوالے سے یہ بتائیے گا, جب ہم عالمی سطح پر امریکہ کے قائدانہ رول کی پہلے بھی بات کر رہے تھے, کہ یہ رول آنے والے دنوں میں متاثر ہوگا, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ مضبوط ملک ہے امریکہ اور اس کے ادارے بڑے مضبوط ہیں, یہ مل کر اپنی اس مضبوطی کو اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو برقرار رکھ سکیں گے قطع نظر اس کے کہ یہاں پر ریپبلکن پارٹی حکومت میں ہے یا ڈیموکریٹ پارٹی, اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟
دیکھیے امریکہ ایک طاقتور بڑا نہ صرف سپر پاور ہے بلکہ تعلیم میں, سائنس میں, ٹیکنالوجی میں ابھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, یہ ایک فیکٹ ہے, اور اپنے پاور کو اسی طرح استعمال کرتا ہے اس میں دیکھا ہے کہ ہر سپر پاور نے استعمال کیا. امریکہ کو جس بات سے ایڈجسٹ کرنا ہوگا وہ یہ کہ اب بہت ساری ریجنل پاورز ہیں جو ابھر کے سامنے آئی ہیں, اور امریکہ اپنے معاشی انٹرسٹ کو, اپنے معاشی مفادات کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ اپنے جو اس کے جو فورن افیئرز ہیں, جو معاملات خارجی ہیں, ان پہ وہ شاید اتنی زیادہ توجہ نہ دے, یا ایسی چیزوں میں وہ امریکہ شامل ہو جس سے امریکہ کی معاشی صورتحال بہتر ہوتی ہے. تو آنے والے وقت میں یہ دیکھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایسی پالیسی اپنائیں گے جو کہ امریکہ کے مفاد میں ہوگی, اس میں چین سے تعلقات میں فرق پڑے گا, جو فری ٹریڈ ہے جس کو ہم گلوبلائزیشن کہتے تھے
جی.
دنیا تھوڑی سی اب اس سے پیچھے ہٹ جائے گی, اب جو فوکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ میں جابس کو کس طرح کریٹ کی جائے, اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا, یہ ہم ٹرینڈ یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں, یہ ٹرینڈ ہم دوسری جگہوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آنے والے وقت میں امریکہ یقیناً ایک سپر پاور رہے گا, واحد سپر پاور رہے گا, سب سے بڑی قوت رہے گا, اور امریکہ پہ ذمہ داری ہوگی کہ دنیا میں اگر کوئی ذاتی ہو, دنیا میں کوئی نہ ہو, تو وہ اس کا ساتھ نہ دے, اور دنیا یہی چاہے گی کہ امریکہ پروٹیکٹ کرے اور امریکہ آگے بڑھ کے جو ہے نا ایسی چیزوں کو دور کرے جو مسائل ہیں, چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں, چاہے وہ ایران سعودی عرب کا مسئلہ ہو, چاہے وہ سیریا کا مسئلہ ہو. تو امریکہ کی ذمہ, امریکہ اس کو کس طریقے سے نبھاتا ہے, یہ میرے خیال سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹریڈ پالیسی ہے وہ کس طریقے سے امریکہ کی خارجی پالیسی پہ اثر انداز.
اچھا عارف انصار صاحب یہ فرمائے گا کہ عالمی سطح پر بڑی واضح تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, فرانس میں صدارتی انتخابات کے نتیجے میں بڑی ڈرامائی تبدیلی کا امکان موجود نظر آتا ہے, وہاں پر بھی روس کی مداخلت کو بڑے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے, جہاں پر انہوں نے فائنینسنگ کی بھی کوشش کی ہے الٹرا رائٹ کے لیڈروں کو. پھر 80 کے عشرے میں جو ملک آزاد ہوئے, ہنگری, پولینڈ یا پھر کروشیا, وہاں کے جمہوری اداروں کی کمزوری سامنے آ رہی ہے, یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی کے بعد صورتحال بڑی غیر یقینی بن کا شکار ہے, یہ نیا ورلڈ آرڈر امریکہ کی عشروں سے قائم عالمی قیادت پر کس انداز میں اثر انداز ہوگا, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی عارف انصار صاحب,
جی آپ کو میری آواز آ رہی؟
جی جی
جی, اس کا بڑا گہرا اثر ہوگا بہجت. یورپ جو ہے وہ امریکہ کی فورن پالیسی کا بڑا اہم رول ہے, جس کو کہا بھی جاتا ہے کہ یورپ کے تھرو ہی امریکہ اپنی पावर प्रोजेक्शन दुनिया पे करता है या अपना इन्फ्लुएंस भी प्रोजेक्ट करता है। तो जब यूरोप कमज़ोर होता है तो वो अमेरिका के लिए भी मसला बनता है, और ये मसला जो है सिर्फ इक्तसादी तो खैर है ही है, उसके साथ सिक्योरिटी लेवल पे भी हो गया है, क्योंकि अमेरिका की शिकायत रही है कि नेटो ममालिक जो हैं यूरोप के मेंबर्स, वो अपना डिफेंस बजट में इजाफा नहीं कर रहे थे और वो जिम्मेदारी अमेरिका पे ही पड़ रही थी कि वो ये बोझ उठाए। तो इसके साथ इख्तलाफ चल रहा था यूरोपियन कंट्रीज के साथ अमरीका का। तो और उसके साथ साथ आप जिसने आपने जिक्र किया कि रूस जो है वो भी इन्फ्लुएंस करने की यूरोप को कोशिश कर रहा है, और अपने और अब अमेरिका को तो खैर इन्फ्लुएंस करने की हमने बात की ही है, अब यूरोप भी उसी डायरेक्शन में है। और इसलिए भी जो है यूरोप की कमजोरी की वजह से यूरोपियन यूनियन के साथ जो मसले चल रहे हैं, रेफ्यूजीज के जो अराइवल हुआ मिडल ईस्ट से, उससे जो मसाइल पैदा हुए, ग्रीस का जो मसला पहले से चल रहा है उसके जो उसकी जो इम्प्लीकेशंस थी, उसकी वजह से जो है मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब की जो फॉरेन पॉलिसी या सिक्योरिटी पॉलिसी की थिंकिंग है, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग है, उसमें ये बात शायद शामिल है कि जो पुश कर रही है उनको रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की। अच्छा, अगर उनके रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो उनका यूरोप की जो रिलायंस है अमेरिका की वो कम होगी ऑब्वियसली, लेकिन इसी वजह से यूरोप में जो अमेरिका के एलाइज हैं वो बहुत परेशान हैं कि अमेरिका क्या अपना रुख बदल रहा है, क्या कर रहा है। तो ये जो है ये मिले जुले रुझानात हैं कि जिसकी वजह से ट्रंप साहब की जो पॉलिसी है रूस की तरफ रीसेट की वो मेरा ख्याल है कि अमल पे माँ है, और वो यही है कि यूरोप की रिलेटिव कमजोरी और उसकी वजह से अमेरिका को जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं ना सिर्फ यूरोप में बल्कि जाहिरी बात है कि हम इसमें अब पिवट ऑफ टू एशिया वाली अपनी जगह पॉलिसी है और दूसरी जगह मिडल ईस्ट और फिर अफगान आफ पैक जो है वहाँ जो मसाइल पैदा हो रहे हैं वो अपनी जगह।
अच्छा अब्दाली साहब, अमेरिका में क़यादत की तब्दीली के तनाजुर में सिक्योरिटी के सिलसिले में किस नौयत के चैलेंज दरपेश हो रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की कौमी सलामती के अगले मशीर जो माइकल फिलन हैं वो कहते हैं कि दुनिया भर के दुश्मन इंतहाई बरक रफ्तारी से अमेरिका के लिए चैलेंज का बायस बने हुए हैं, और इस बात को वो तस्लीम करते हैं कि अगले हफ्ते वो जिस ओहदे पर फायज होंगे वो कोई आसान काम नहीं होगा। क्या आप समझते हैं कि इराक और शाम में अमेरिका के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे या इस सिलसिले में सूरत हाल कुछ बेहतर भी हो सकती है? शवाहिद क्या बताते हैं नए इंतजामिया की तरफ से जो काबीना का और मुख्तलिफ मनसब पे ओहदेदारों का इंतखाब है?
देखिए ये जो सवाल आपका है इसको अगर पिछले सवाल के तनाजुर में देखा जाए तो वाकईतन सारे यूरोप में वही कुव्वतें ऊपर आ रही हैं जिसे हम कहते हैं तंग नजर हैं, मजहबी हैं और मुतासिब हैं। यानी वो जो यूरोप का और अमरीका का और आज़ाद दुनिया का एक तसव्वुर था आला जर्फी का, बर्दाश्त का, लोगों को अपने करीब लाने का, इंक्लूसिव का, वो सारा मामला खत्म हो रहा है। और जो नजरियाती तौर पर डोनाल्ड ट्रंप भी उसी फिक्र के हामी है, जिस फिक्र को रूस परवान चढ़ा रहा है फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जर्मनी के अंदर और ईस्टर्न यूरोप के अंदर, मैंने कौमियत को भड़का करके और इमिग्रेंट्स के खिलाफ और पनाह गुजीनों के खिलाफ और खासकर मुसलमानों के खिलाफ उसी नजरिए को लेकर डोनाल्ड ट्रंप आगे आए हैं। और अभी भी अभी देखें कल जो हियरिंग हुई है जेफ सेशंस की, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि इस्लामिक टेररिज्म। आज जो हियरिंग हो रही है टेलरसन की, उन्होंने कहा जी हम इससे निपटने के बाद, दाइश से निपटने के बाद जो है वो इख्वान से निपटेंगे, यानी छोटे जो दहशतगर्द हैं अलकायदा और उसके बाद उन्होंने कहा मुस्लिम ब्रदरहुड। अब मसला है कि अख्वान मुस्लिमून अरब दुनिया की एक सियासी जमात है, उसकी हुकूमत है मराकश में, उसकी अक्सरियत है ट्यूनिस में, उसके उसके पार्लियामान के मेंबर है उर्दन में और कुवैत में। जब आप इस तरह से यानी एक पूरी सियासी जमात को दहशतगर्द करार दे देंगे, एक पूरे मजहब के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो मुझे नजर आ रहा है कि इससे जो क्यास पैदा हो गया, जो बड़ा कमाल था जॉर्ज बुश साहब का, बहुत बड़ा कमाल था ओबामा का, कि इन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कदम उठाया, इन्होंने फौजी कार्रवाई की, बड़े पैमाने पे ड्रोन अटैक किए, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी मजहब को निशाने नहीं बनाया। इन्होंने मुसलसल बल्कि आपने देखा होगा कि जब 9/11 हुआ तो उसके बाद जब तकरीर की जॉर्ज बुश ने तो उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि वी शुड कवर द वीमेन ऑफ कवर, यानी वो औरतें जो बुरका पहनती हैं उनकी हिफाजत करेंगे। इसी तरह ओबामा मुसलसल इस बात को कहते आए कि जी हमारी जंग इस्लाम से नहीं है बल्कि हमारी जंग जो है वो उन लोगों से है जो इस्लाम के नाम पर खूनरेजी फैला रहे हैं। तो मुझे जो लग रहा है आपके सवाल के जवाब, कि जो टीम ले तफाक से लेकर के आए लेकर के आए हमारे ट्रंप साहब, ये लोग कम से कम जबान किया तो मुझे नहीं पता इनके दिलों में क्या है, लेकिन जबान किया तो इनके जो बयान आ रहे हैं वो खासे इश्तियाल अंगेज हैं, और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से एक खास तबके के खिलाफ जो है वो नफरत पैदा होगी, और इससे लोग फायदा उठा, दहशतगर्द से फायदा उठा सकते हैं। तो दाइश बार बार यही कह रही है कि ये लोग हमारे दुश्मन है और वो इन
चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है हुकूमत के खिलाफ। आखिरी, हाँ जी आखिरी, मेरा ख्याल है हमारे पास आखिरी वक्त बचेगा, अभी चाहती थी मैं कुछ, बहुत सारे सवाल थे। आरिफ अंसार साहब, अभी मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से तस्दीक आई है कि अफगानिस्तान में मंगल के रोज कंधार में जो बम हमला हुआ, 5 सफारतकार हलाक हो गए, और ये इसके अलावा आप अमरीका ने अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाकयात की सख्त मजम्मत की है, क्योंकि काबुल में 2 खुदकुश धमाके हुए, 37 अफराद हलाक, 98 जख्मी हुए थे। महकमा खारजा के तर्जमान मार्क टोनर ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों को बताया कि पार्लियामेंटेरियन पर हमला जमहूरियत पर हमला है, और उन्होंने वाशिंगटन के अज़्म का अदा किया कि वो अफगान कौम के साथ मजबूती से खड़े हैं। आप ये समझते हैं कि नई रिपब्लिकन इंतजामिया अपनी पेश रू जो डेमोक्रेट इंतजामिया हैं उनकी कमिटमेंट और एंगेजमेंट्स, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो शाम में हो, चाहे वो इराक में हो, इसको किस अंदाज में आगे लेकर बढ़ेगी? अब तक जो क्राइन है वो क्या बताते हैं? आपने अभी अब्दाली साहब का तबसरा सुना।
जी बेहजत, मुझे ये लगता है कि रूस उसका बड़ा सेंट्रल एलिमेंट है, और जो शाम से मुतलिक सिचुएशन है, जो हम ट्रंप साहब से बार बार रशिया के बारे में रीसेट की बातें सुन रहे हैं, वो इसी से रिलेटेड हैं, क्योंकि रशिया के साथ दाइश के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी हम आहंगी है और वो चाहते हैं कि उनको मिला के इस जंग को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें पेचीदगियाँ नहीं हैं, क्योंकि अगर आप रूस को शामिल करते हैं तो ठीक है, यूरोप की तो हमने बात की, जहाँ पे मिडल ईस्ट की बात आती है वहाँ ईरान की जो मसला है वो अपनी जगह, उनको ईरान की जोहरी प्रोग्राम के खिलाफ वो खिलाफ हैं, उसके वो काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं, और उन्होंने माजी में कहा कि उसे ख़त्म भी कर देंगे, और फिर लेकिन ये है कि उसमें उन्होंने इसराइल को भी मैनेज करना है, जिनके साथ वो अच्छे ताल्लुक चाहते थे। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की इसराइल के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुक नहीं रहे, लेकिन ये कि वो ईरान को किस तरह बैलेंस करेंगे, क्योंकि वो रशिया का बड़ा करीबी हलीफ है और सीरिया की सिचुएशन में भी ईरान का बड़ा कलीदी रोल है। लेकिन जब हम अफगानिस्तान की तरफ आते हैं तो वहाँ चीन तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है और रूस अपना रुझान बढ़ा रहा है, जिस तरह अभी वहाँ पे एक जो मीटिंग्स हैं कुछ रूस में तय पाई जिसमें चाइना पाकिस्तान ने हिस्सा लिया और अफगानिस्तान को मुस्तकबिल में उसमें शामिल किया जाएगा। तो मुझे जो बयान नज़र आते हैं हमें यही लग रहा है कि रूस जो है वो सिर्फ जो हम रूस के साथ रीसेट की बातें कर रहे हैं, जो रूस के बारे में प्यारी भरी बातें सुन रहे हैं ट्रंप के साहब से, प्रेसिडेंट साहब से, वो यही है कि जो फ्यूचर की फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की होगी, उसमें रूस का बड़ा कलीदी रोल है। उसमें चैलेंजेस क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो एक फिर और अलग डिस्कशन है।
अच्छा, अब हम बात करते हैं, आखिरी सवाल ये है मेरा, बिल्कुल हम चाहते थे कि दोनों अपने तजियाकारों से बात करते, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों तजियाकारों से। खान साहब, आप समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो खारजा पॉलिसी तक तो इस तरह देखी जा सकती है, लेकिन बहुत सारे दिनों से कई होम ग्रोन किस्म की एक्टिविटीज़ भी आई हैं जो हमें दहशतगर्दी होम ग्रोन जिसको कहा जाता है, आप समझते हैं कि आने वाली इंतज़ामिया इस हवाले से भी कुछ ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि उसका इन्हिसार ज़्यादातर अपने अंदरूनी पॉलिसियों के पर भी है?
जी बिल्कुल, आपने कहा, और ये जो उन्होंने अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनेट किया उन्होंने अटॉर्नी जनरल सेशन साहब, वो इस मामले में बहुत हॉकिश हैं, और मैं समझता हूँ कि काफी चांसेस ये हैं कि जो यहाँ के अमेरिका में रहने वाले मुसलमान हैं उनके लिए कुछ मुश्किल वक्त शायद नजर आए आने वाले दिनों में। हालांकि अगर आप देखें तो FBI की स्टेटिस्टिक्स, तो जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं अमेरिका में उसमें बाहर का इन्फ्लुएंस का ओबामा साहब ने भी कहा नहीं था, मगर डोमेस्टिकली जो अगर आप देखें तो दूसरे गैर मुस्लिम जो लोग हैं उनके ज्यादा वारदात है दहशतगर्दी की बनिस्बत जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मगर क्योंकि ये एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टैंड है और मुसलमान यहाँ पे एक आसान टारगेट है।
जी जफर ताहिर साहब से ले लें आखिरी जुमले, जफर ताहिर साहब से बिल्कुल 15-20 सेकंड है ताहिर साहब आपके पास।
मैं तो ये समझता हूँ कि ओबामा साहब ने कल होप के मैसेज पे तमाम चीजों को छोड़ा है, और मैं पुर उम्मीद हूँ, हम सबको ये फैसला करना पड़ेगा, ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ट्रंप साहब, ان کی سپورٹ کی جائے, ان کی اچھی پالیسیز کو آگے بڑھایا جائے. اگر وہ کوئی غلط کام کریں تو اس پہ تنقید
بہت 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 شکریہ.
امید رکھی جائے,
امید رکھی جائے. اب ہمیں اجازت دیجیے. میزبان بہجت کو, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر زبیر طیب کو. آپ کے ساتھ میری ملاقات پھر بھی ہوگی. شرکا کا بہت بہت شکریہ, اور جنہوں نے اس میں حصہ بھی لیا. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.